بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیچر ایز اے رول ماڈل. نیچر ایز اے رول ماڈل, جہاں تک میں نے پڑھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو جو کچھ دینا تھا انسان کے لیے وہ سب نیچر میں رکھ دیا ہے. قرآن میں ہے کہ انسان نے جو کچھ چاہا خدا نے اس کو دے دیا. یہ کہاں دیا ہے؟ اسی نیچر میں. نیچر ہمارے لیے پورے معنوں میں سپورٹ سسٹم فراہم کرتا ہے. تو وہ سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے, وہ سب کچھ خدا نے نیچر میں رکھ دیا ہے. اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. جب سے انسان اس دنیا میں رہنے لگا تبھی سے اس نے نیچر کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کیا, جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن. ایکسپلائٹیشن ایک پازیٹیو ورڈ ہے. یہ کمیونسٹ لوگ جس زمانے میں بہت زیادہ چھائے ہوئے تھے تو انہوں نے ایکسپلائٹیشن کو نیگیٹو سینس میں یوز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ایکسپلائٹیشن بہت اچھا ورڈ ہے اور وہ پازیٹیو کانوٹیشن رکھتا ہے. تو میں یہاں پر جو یوز کروں گا ایکسپلائٹیشن وہ پازیٹیو سینس میں ہوگا. تو پہلا یوز جو انسان نے نکالا, جس کو میں کہوں گا کہ سیکولر ایکسپلائٹیشن. سیکولر ایکسپلائٹیشن یعنی اپنی ورلڈلی ضرورتوں کے لیے نیچر کو استعمال کرنا. اس کے دو فیز ہیں. سیکولر ایکسپلائٹیشن کے دو فیز ہیں. پہلے فیز میں انسان نے یہ کیا کہ جو کچھ نیچر میں پہلے سے موجود تھا اسی کو اس کے کروڈ فارم میں استعمال کیا. اس کا ایک ایگزامپل گھوڑا ہے. انسان کو سواری چاہیے تو انسان نے دیکھا کہ جنگلوں میں گھوڑے ہیں. اس نے سمجھا کہ گھوڑے اس کے لیے بہترین سواری ہیں. تو ہزاروں سال تک انسان گھوڑے کو سواری کے لیے استعمال کرتے رہا. اس کو میں کہوں گا کنونشنل ایکسپلائٹیشن آف نیچر. کنونشنل ایکسپلائٹیشن آف نیچر, گھوڑا اس کی ایک گویا علامت تھا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں, گھوڑے کو میں یہاں علامت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ وہ چیز جس کو میں کہہ رہا ہوں کنونشنل ایکسپلائٹیشن آف نیچر, تو گھوڑا اس کی علامت تھا. پھر زمانہ آگے بڑھا, انسان نے ریسرچ کی, انسان نے بہت سی نئی باتیں ڈسکور کی, تو سائنس کا زمانہ آیا. اب انسان نے سائنٹیفک ایکسپلائٹیشن دریافت کیا. سائنٹیفک ایکسپلائٹیشن آف نیچر جس کو میں کہہ رہا ہوں, اس کی ایک علامت موٹر کار ہے. پہلے انسان گھوڑے پر سواری کرتا تھا, اب انسان کار پر سواری کرتا ہے. تو گویا کہ گھوڑا جو ہے وہ کنونشنل ایکسپلائٹیشن آف نیچر کی علامت تھا اور کار سائنٹیفک ایکسپلائٹیشن آف نیچر کی علامت ہے. یہ تھا نیچر کا سیکولر استعمال. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نیچر میں خدا نے اسپریچولیٹی کا خزانہ بھی رکھ دیا تھا. اس کو میں کہوں گا اسپریچول ایکسپلائٹیشن آف نیچر, لیکن بدقسمتی سے یہ بہت کم استعمال ہو سکا. پہلا دونوں جو استعمال ہے, کنونشنل ایکسپلائٹیشن اور سائنٹیفک ایکسپلائٹیشن, وہ تو انسان نے خوب خوب کیا, لیکن اسپریچول ایکسپلائٹیشن آف نیچر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہسٹری میں بہت کم ہو سکا. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری نیچر ہی میں باتیں چھپی ہوئی تھی کہ میں نیچر کو سورس آف انسپریشن بناؤں. تو بچپن سے میرا حال یہ رہا کہ نیچر کو دیکھ کر مجھے اس میں اسپریچولیٹی کا لیسن ملتا رہا, جس سے میں اپنی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں کام لیتا رہا. اسے مثال کے طور پر, ایک بار میں سفر کر رہا تھا ساؤتھ کی طرف ٹرین کے ذریعے. بہت پہلے کی بات ہے, ہماری ٹرین ایک جنگل سے گزری. اس جنگل میں میں نے دیکھا کہ دونوں طرف ڈھاک کے درخت تھے. آپ میں سے کئی لوگوں نے شاید ڈھاک نہ دیکھا ہو. ڈھاک ایک عجیب و غریب درخت ہوتا ہے, یعنی اس کی ایک لکڑی کی طرح زمین پر کھڑا ہوتا ہے, وہ جسٹ ایک لکڑی, اور اس لکڑی میں پتیاں نکلتی ہیں. جو پیڑ آپ جانتے ہیں کہ جیسے آم کا پیڑ ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ تو لکڑی کی مان ہوتا ہے وہ, جس کو اردو میں کہتے ہیں ٹھنڈ. تو اس میں پتیاں نکلتی ہیں, تو پہلے ہری پتیاں نکلتی ہیں, پھر ہری پتیاں جھڑ جاتی ہیں, پھر اس ٹھنڈ میں بہت ہی خوبصورت پھول نکلتے ہیں, بہت ہی بڑے بڑے لال رنگ کے پھول. تو وہ زمانہ وہی تھا جب ہماری ٹرین گزری وہاں سے, تو سڑک کے باہر دونوں طرف یعنی ٹھنڈ کی مانند ڈھاک کے درخت کھڑے ہوئے تھے, اور اس میں نہایت ہی خوبصورت لال رنگ کے پھول لگے ہوئے تھے. اس کو میں نے دیکھا تو بے اختیار میں رونے لگا. میں نے کہا کہ خدایا, تو نے اس ٹھنڈ میں اتنے خوبصورت پھول اگائے ہیں, میں بھی ایک ٹھنڈ ہوں, میں بھی ایک ٹھنڈ ہوں, تو میری زندگی میں بھی اسی طرح پھول اگا لے. دیر تک ٹرین ڈھاک کے درمیان چلتی رہی اور میں برابر ہی دعا کرتا رہا. یہ ہے اسپریچول ایکسپلائٹیشن آف نیچر کی ایک مثال, کہ نیچر میں ایک فنامنا میں نے دیکھا کہ ٹھنڈ لکڑی میں خوبصورت پھول. اس سے میں نے ایک انسپریشن لیا اور یہ دعا میری زبان سے نکلنے لگی بہت ہی درد کے ساتھ اور کرب کے ساتھ, کہ خدایا تیری قدرت اتنی زیادہ ہے کہ تو ٹھنڈ میں خوبصورت پھول اگا سکتا ہے. تیری اس قدرت کا کرشمہ میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو میرے ٹھنڈ وجود میں بھی ایسے پھول اگا دے. یہ ہے ایک مثال اس چیز کی جس کو میں کہتا ہوں اسپریچول ایکسپلائٹیشن آف نیچر. میرے مزاج میں یعنی انکانشسلی بچپن سے ایک چیز تھی, آج بھی صبح وہ تھی, پیڑ کے سائے میں بیٹھنا. جہاں بھی کہیں پیڑ ہوتا ہے میں اس کے سائے میں بیٹھتا ہوں, لکھتا پڑھتا ہوں. یہاں بھی آج بھی صبح میں پیڑ کے سائے میں بیٹھا تھا. میں سوچنے لگا آج کہ میں پیڑ کے سائے میں کیوں بیٹھتا ہوں. تو یہ چیز دریافت ہوئی کہ پیڑ کا سایہ گویا کہ خدا کی طرف سے ہری چھتری ہے. ایک عجیب احساس ہوا, یعنی گرین امبریلا خدا نے زمین میں ہر طرف گرین امبریلا بچھا دیا ہے تاکہ انسان اس کے سائے میں بیٹھے. یہ گرین امبریلا کیا ہے؟ یہ صرف سایہ نہیں ہے بلکہ سایہ پلس ہے, وہ شیڈو پلس ہے. سایہ کے ساتھ ساتھ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. جب ہم اس کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ ہم کو سایہ دیتا ہے, وہ ہم کو ہریالی کا سین دیتا ہے, ہرا بھرا سین. وہ ہم کو آکسیجن سپلائی کرتا ہے, وہ ہم کو کریئٹر کی یاد دلاتا ہے. وہ خدا کے جو بلیسنگ ہے اس دنیا میں, اس بلیسنگ کے گویا ایک علامت ہے ہرا بھرا درخت. خدا کو اتنا زیادہ اس دنیا میں خدا نے جو ہمارے سپورٹ سسٹم رکھا ہے, اس سپورٹ سسٹم کی کوئی علامت ہے درخت. تو اسی لیے جب میں پیڑ کے نیچے بیٹھتا ہوں تو مجھے روح کو عجیب سکون ملتا ہے. میں بچپن سے یہ کرتا رہا ہوں کہ پیڑ کے نیچے بیٹھنا. آج صبح میں سوچنے لگا کہ کیوں مجھے پیڑ کے نیچے اچھا لگتا ہے. تو مجھے یہ لگا کہ پیڑ میرے لیے خدا کی بلیسنگ کی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, خدا کی بلیسنگ کی علامت ہوتا ہے. یہ چیز ہے اس کی وجہ سے مجھے پیڑ کے نیچے بیٹھنا اچھا لگتا ہے. تو اس کو بھی اگر سورس آف اسپریچل انسپریشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. دیکھیے درخت اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ پیراڈائز کا نام بھی جنت رکھ دی. جنت کا معنی ہے باغ. خدا نے جو بیوٹیفل دنیا بنائی جس کو ہم پیراڈائز کہتے ہیں, اس کا نام خدا نے جنت رکھ دیا. جو قرآن میں جہاں جہاں پیراڈائز کو ریفر کیا گیا ہے وہاں جنت کا ورڈ آیا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. ہم خدا کے فضل سے انڈیا میں ہیں جہاں ہر طرف درخت ہی درخت ہے, ہر طرف ہریالی ہریالی ہے. اس دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جو ڈیزرٹ ہے, جہاں ہریالی دکھائی نہیں دیتی. تو گیا کہ ہم خدا کے فضل سے یہاں اس پوزیشن میں ہیں کہ خدا کی جو بلیسنگ ہے ہرے درختوں کی صورت میں, اس سے اسپریچل انسپریشن لے سکیں. دیکھیں اس دنیا میں خدا نے جو, جس کو میں کہتا ہوں اسپریچل ایکسپلائٹیشن, تو اس کا جو سامان خدا نے رکھا ہے دنیا میں اس کے دو پہلو ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انسان کو فزیکل فوڈ چاہیے, اسی کے ساتھ انسان کو اسپریچل فوڈ چاہیے. فزیکل فوڈ اور اسپریچل فوڈ, یہ دونوں ہی خدا نے اسی نیچر میں رکھ دیے ہیں دونوں. الگ الگ نہیں ہیں. یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہم فزیکل فوڈ تو دنیا سے لیں اور اسپریچل فوڈ کے لیے ہمیں کہیں جانا پڑے جنگلوں میں پہاڑوں میں. ایسا نہیں ہے. اسی دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اسی میں خدا نے دونوں قسم کے فوڈ رکھ دیے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ دودھ پیتے ہیں. دودھ کیا ہے؟ دودھ آپ کو فزیکل فوڈ دیتا ہے. دودھ سے آپ کا گوشت اور خون بنتا ہے, آپ کو جسمانی طاقت ملتی ہے. تو دودھ آپ کے لیے فزیکل فوڈ پرووائڈ کرتا ہے. دودھ آپ کے لیے فزیکل کھانا ہے. لیکن اسی میں اسپریچل فوڈ بھی ہے. اسپریچل فوڈ کیسے ہے؟ وہ دوسرا جو اسپریچل فوڈ ہے اس کو آپ جب حاصل کر پاتے جب آپ کو سوچیں. یہ سوچنا جو ہے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا, اسی سے آپ کو اسپرچل فوڈ ملتا ہے. میں اخباروں میں ایسے مذاق نہیں پڑھتا ہوں, ایسے آرٹیکل جس میں رہتا ہے کہ اسٹاپ تھنکنگ. ایک عجیب و غریب ایک تھیوری چلی ہے کہ اگر آپ پیس چاہتے ہیں, ٹینشن فری زندگی چاہتے ہیں تو سوچنا بند کر دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچر کے خلاف ہے, لا آف نیچر کے اگینسٹ میں یہ نظریہ جاتا ہے. اور جو چیز لا آف نیچر کے خلاف ہو بلا شبہ وہ بیس لیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے سے وہ چیز ملتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپریچل فوڈ. دودھ کو آپ نے کھایا یا پیا تو آپ کو فزیکل فوڈ ملا. جب آپ سوچیں گے سوچیں گے سوچیں گے اس پر تو آپ کو اسپریچل فوڈ ملنے لگے گا. وہ کیسے؟ آپ سوچیں گے کہ یہ دودھ کیا ہے, دودھ کیسے بنا, تو آپ سوچیں گے کہ آپ کی سوچ یہاں پہنچے گی کہ دودھ اس طرح بنا کہ گائے نے گھاس کھائی اور گھاس کو کنورٹ کیا دودھ میں. یعنی دودھ جو ہے وہ نان ملک کا کنورژن ہے ملک کی صورت میں. یہ بات آپ سوچ کر جانیں گے. یعنی فزیکل فوڈ تو جب بن گیا دودھ, جب آپ نے منہ میں ڈال لیا, پیٹ میں ڈال لیا, سمپلی منہ کے راستے سے پیٹ میں ڈال لینا یہی کافی ہے کہ دودھ آپ کے لیے فزیکل فوڈ بن جائے. لیکن وہ اسپرچل فوڈ جب بنے گا جب آپ اپنے سوچ کو ایکٹیو کریں, اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کریں. یعنی آپ سوچیں کہ دودھ کیا ہے, کیسے بنتا ہے. تو میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک سنایا تھا کہ بچپن میں میں نے اسماعیل میرٹھی کی ایک نظم پڑھی تھی, بہت پہلے کی بات ہے, گائے پر. رب کی حمد و ثنا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی وغیرہ. اس میں ایک لائن یہ تھی, کل جو گھاس چری تھی بن میں دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں. تو گیا کہ دودھ خدا کا ایک میسج ہے آپ کے لیے. اس میسج کو سوچ کر جانتے ہیں آپ کہ نان ملک کو ملک میں کنورٹ کرنے کا آرٹ سیکھو. یعنی نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹو تھاٹ میں کنورٹ کرو. یہ ہے اسپریچولیٹی کا راز. تو دودھ کا ایک پہلو یہ ہے, ایک آسپیکٹ یہ ہے دودھ کا کہ منہ میں ڈالا, پیٹ میں پہنچا اور آپ کے فزیکل فوڈ بن گیا. اس کا دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ آپ نے سوچا, سوچ کر اس کی گہرائی میں گئے, آپ نے پایا کہ دودھ تو ایک عجیب و غریب چیز ہے. یعنی گائے نے نان ملک کو کنورٹ کر کے ملک بنایا تو مجھے دودھ ملا. یہ خدا کا ایک پیغام ہے آپ کے لیے, ایک میسج ہے آپ کے لیے کہ اے انسان تو بھی وہی کر جو گائے کر رہی ہے. یعنی آرٹ آف کنورژن سیکھ. اے انسان تو بھی گائے کی طرح آرٹ آف کنورژن سیکھ. یعنی نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹو تھاٹ میں بدلنا سیکھ. کیسی عجیب بات ہے. جن چیزوں کا ہم ایکسکیوز بناتے ہیں, غصہ کو ہم ایکسکیوز بناتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا تو غصہ تو آئے گا, انہوں نے ایسا کر دیا تو ہم ریونج تو لیں گے, انہوں نے ایسا کر دیا تو ہم تو پروٹیسٹ کریں گے, انہوں نے ایسا کر دیا تو ہم تو لڑیں گے. یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے. یہ سوچ خدا جو میسج دے رہا ہے آپ کو دودھ کے روپ میں وہ یہ ہے کہ وائلنس کو پیس بناؤ, ریونج کو معافی میں تبدیل کرو, نیگیٹو جذبات کو پازیٹو جذبات میں بدلو, غصہ کو پی جاؤ اندر ہی اندر. یہ ہے خدا کا میسج, یہ ہے اسپریچولیٹی. سچی اسپریچولیٹی اسٹاپ تھنکنگ پر بیس نہیں کرتی, सच्ची स्पिरिचुअलिटी इस थिंकिंग को एक्टिव करने पर बेस करती है। इस दुनिया में खुदा ने एक मिसाल मैंने दी आपको दूध की, ऐसी बिलियन बिलियन मिसालें खुदा ने रख दी है जमीन में। तो आप अपनी सोच को एक्टिव कीजिए, हर एक उसे एक्सट्रैक्ट कीजिए लेसन को, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन को। यही है स्पिरिचुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। आज सुबह मैं सोच रहा था, आप जानते हैं कि एक वाकया गुजरा मेरे ऊपर, तो उस वाकया पे सोचने लगा। मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, आज सुबह की बात है, तो मैंने सोचा कि क्या ये पेड़ झूठ बोल सकता है, जबकि इंसान झूठ बोलता है। मैंने कहा कि नहीं, पेड़ कभी झूठ नहीं बोलता, कभी पेड़ झूठ नहीं बोलेगा। मतलब ये कि अगर उसका पत्तियां नहीं है, सिर्फ ठुंठ है, तो कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास पत्तियां हैं। अगर पेड़ के ऊपर फूल नहीं है, सिर्फ पत्तियां हैं, तो ये नहीं कहेगा कि फूल भी है यहां पर। अगर पेड़ के ऊपर सिर्फ शाखें हैं, उसमें फल नहीं है, तो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं फलदार हूं। पेड़ कभी झूठ नहीं बोलता। पेड़ की जुबान ऐसी जुबान होती है। ये सबक खुदा की तरफ से है, स्पिरिचुअल सबक। क्या इंसान तो भी झूठ बोलना छोड़, एज इट इज बोलना सीख। यानी इंसान को चाहिए कि वो जो उसके दिल में है वही अपनी जुबान से बोले, और अपनी जुबान से जो बोले उसी पर अमल करे वो, जैसा कि पेड़ करता है, जैसा कि पूरी नेचर करती है। देखिए नेचर में आप बैठिए, कभी जंगल में पढ़िए, दरिया किनारे बैठिए, आपको शोर सुनाई नहीं देगा, आपको धुआं नहीं कहीं मिलेगा। ये पूरी यूनिवर्स जो है पोल्यूशन फ्री यूनिवर्स है, यहां कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं। और इंसानी बस्ती में आप आ जाइए तो वहां नॉइज पोल्यूशन है, वहां एयर पोल्यूशन है। नेचर यहां भी सबक दे रही है कि जिस तरह से यूनिवर्स जी रही है, एक ऐसी जिंदगी जी रही है जहां धुआं नहीं, जहां पोल्यूशन नहीं, जहां शोर नहीं। तुम भी इसी तरह जीना सीखो, तुम भी इसी किस्म का तमद्दुन बनाओ, तुम भी इसी किस्म का कल्चर बनाओ। यानी नेचर जो है हमारे लिए रोल मॉडल है, रोल मॉडल है। अब देखिए कि यूनिवर्स में काउंटलेस बॉडीज हैं, काउंटलेस। एक साइंटिस्ट ने कहा कि सारे डिजर्ट में और सारे समुद्रों के किनारे जितने सैंड पार्टिकल्स हैं, उतने ही बॉडीज हैं यूनिवर्स में, खला स्पेस में। सूरज, चांद, प्लैनेट्स, स्टार्स न्यूमरस तादाद में फैले हुए हैं स्पेस के अंदर, और इसमें से कोई ठहरा हुआ नहीं है, हर एक दौड़ लगा रहा है। हमारी जमीन भी ठहरी हुई नहीं है। जनरली जो रफ्तार होती है एरोप्लेन की, उससे तेज रफ्तार है जमीन की, यानी 1000 मील पर आवर, 1 घंटे में 1000 मील की रफ्तार जमीन दौड़ रही है। लेकिन कोई शोर नहीं, आप देखिए कोई शोर नहीं। हम शहरों में रहते हैं, हर वक्त कारें दौड़ती हैं शोर करती हुई, चलने का शोर, उसमें म्यूजिक लगा रखे हैं उसका शोर, हार्ट का शोर। इस यूनिवर्स में इतने सारे बॉडीज जो दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अगर वो शोर के साथ दौड़े तो हमारे कान फट जाए, हम दुनिया में रहने के काबिल न रहे। आप जानते हैं कि शोर किलर है, अगर शोर बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आप खत्म हो जाएंगे। तो जिस तरह से हमारी कारें आवाज निकालती हैं, हमारे हवाई जहाज आवाज निकालते हैं, अगर इसी तरह से यूनिवर्स की जो इतनी सारी बॉडीज हैं जो चल रही हैं, वो भी आवाजें निकालें, तो हम जिंदा नहीं रह सकते दुनिया में। اتنا شور ہوگا، اتنا نوائز پولوشن ہوگا کہ ہم ختم ہو جائیں. تو جو کریٹر ہے اس نے نیچر کو ایک ماڈل کے طور پر رکھ دیا ہمارے سامنے، ماڈل کہ تم بھی ایسی سیولائزیشن بناؤ، ایسا کلچر بناؤ جہاں شور نہ ہو، جہاں دھواں نہ ہو، جہاں پولوشن نہ ہو، جہاں گندگی نہ ہو. آپ دیکھیے کہ یونیورس میں اتنا زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں لیکن کوئی کوڑا کرکٹ نہیں، کہیں کوڑا کرکٹ نہیں. ہمارے یہاں تو کوڑا اتنا زیادہ بھر جاتا ہے کہ دو دن اگر صفائی نہ ہو تو شہر میں بدبو پھیل جائے، بیماری پھیل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیچر جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اسی طرح آپ دیکھیے نیچر کبھی آپ کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کرتی. آپ کہیں کھڑے ہوں، وہاں پر ایک پتھر ہے، وہاں پر پہاڑ ہے، وہاں پر چٹان ہے، تو اس کا پتھر نکل نکل کے آپ کو نہیں مارے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے پتھر نکل نکل آپ کے سر پر آ کر لگنے لگے. کہ انسان ایسا کرتا ہے، انسان بم مارتا ہے، جتنا گن چلاتا ہے، اس رول ماڈل کے خلاف چلتا ہے. یاد رکھیے خدا نے یہ جو رول ماڈل بنایا ہے، اس طرح خدا بتا رہا ہے کہ اگر تم پیراڈائز چاہتے ہو اس کو فالو کرو، اس رول ماڈل کو فالو کرو. قرآن میں ہے کہ یدبر الامر یفسر الایات، یدبر الامر یفسر الایات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن وہ ہے جو خدا نے لکھ کر کے بھیجا ہے ہمارے پاس، اور یہ کائنات بھی ایک قرآن ہے. یعنی کائنات میں جو کچھ پریکٹیکل طور پر ہو رہا ہے، قرآن اسی کا لٹرل اسٹیٹمنٹ ہے. جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے پریکٹیکل طور پر، قرآن اسی کا لٹرل اسٹیٹمنٹ ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں. یدبر الامر یفسر الایات، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف آپ قرآن کو پڑھ کر میسج لیں خدا کا، دوسرے پریکٹیکل شیپ میں جو اس کا ڈیمونسٹریشن دیا جا رہا ہے اس کو دیکھیں اور اس کو فالو کریں. جو لوگ ایسا کریں انہی کے لیے پیراڈائز ہے. اب نیچر میں دیکھیں کوئی چیز پرابلم نہیں کریٹ کرتی. یہاں تک کہ اگر آپ وہ ٹی وی میں آتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو، جاگرافی کے جو سین آتے ہیں، ان کا ایگزیکٹ ورڈنگ اس کی ہے، اتنا بیوٹیفل ہوتا ہے وہ. اس میں سانپ بھی رینگ رہا ہے تو ایک دم پیسفل طریقے سے رینگ رہا ہے، بھیڑیا اور شیر چل رہے ہیں تو بھی پیسفل طریقے سے چل رہے ہیں. یعنی انیملز کی ایکٹیویٹیز اتنے پیسفل طریقے سے ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید یہی جنت ہے. تو کوئی درخت، کوئی انیمل، کوئی پہاڑ پرابلم کریٹ نہیں کرتا. یہ ورلڈ ایک نو پرابلم ورلڈ ہے. اس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نو پرابلم انسان بنو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن الذی لا یامن جارہ اوائقہ. خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے پرابلم کریٹ کرے. آپ غور کیجئے کیسی عجیب بات ہے. پڑوسی کے لیے پرابلم کریٹ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے ہاں مومن کے حیثیت سے آپ ریکارڈ ہی نہیں گے، آپ کو وہاں کے رجسٹر میں آپ کو نامی درج نہیں ہوا. تو جس طرح سے یونیورس ایک نو پرابلم یونیورس ہے، اسی طرح آپ کو ایک نو پرابلم پرسن بننا ہے. اب کل میں یہاں پر اپنے جو میرے گھر کا جو باہر جا وہاں بیٹھا ہوا تھا، دو چار آدمی کے ساتھ کچھ اسپرچولیٹی کی باتیں ہو رہی تھی. اتنے میں دو تین کاریں آئی، اتنے زور سے ہارن بجاتی ہوئی اور اسے میوزک بج رہا ہے دور دور سے. یہ سب ڈسرپٹ کر دیا انہوں نے. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے ہم درخت کے سائے میں خدا کے آسمان کے نیچے ایک پیسفل ماحول میں اسپریچولیٹی کی باتیں کر رہے تھے اور انسان آیا سب اس نے گڑبڑ مچا دیا, سب جگہ کو منتشر کر دیا, سب ڈسٹرب کر دیا. یہ ہے پرابلم کریٹ کرنا. آپ کو بھی روزانہ یہ تجربہ ہوتا ہوگا. تو یاد رکھیے یہ بھی پیراڈائز کا ایک کنڈیشن ہے کہ آپ نو پرابلم انسان بن کر رہے ہیں, نو پرابلم انسان بن کر رہے ہیں. یہ بھی ایک شامل ہے. یہ مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس جنت ریزرو ہو گئی, نماز پڑھ لیا جنت پکی ہو گئی. ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کنڈیشن ہے. اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں انسانوں کے درمیان نو پرابلم بن کر رہے ہیں. یہ بھی ایک شرط ہے. جیسا کہ میں نے حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ انسان مومنی نہیں ہے جو لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کرے. یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی ہے. ایک فلاسفر نے کہا کہ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از بیوٹیفل ایکسپٹ مین. اس دنیا میں ہر چیز خوبصورت ہے, صرف انسان ہے جو خوبصورت نہیں. یہ قول میں بہت دنوں سے جانتا تھا لیکن اس کی میننگ ابھی کل میری سمجھ آئی کہ کیوں اس نے ایسا کہا کہ ساری چیزیں خوبصورت ہیں اور انسان خوبصورت نہیں ہے. کیوں ایسا کہا اس نے؟ میں نے اس سے سمجھا, یہ اس پر غور کرتے ہوئے, کہ پوری یہ نیچر جو ہے پورا کا پورا یہ ہے پریڈکٹیبل کریکٹر رکھتا ہے. پریڈکٹیبل کریکٹر, صرف انسان ہے جس کے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر نہیں. جیسے میں نے مثال دی کہ میں کل بات کر رہا تھا کچھ لوگوں سے اسپریچولیٹی پر, تو درخت یا ہوا یا زمین یا آسمان وہی کر رہے تھے جو ہم اسے امید رکھتے تھے کہ وہ ڈسٹرب نہیں کریں گے ہماری بات کو. لیکن اس کے بعد جو کاریں آئیں جو انسان دوڑا رہا تھا, ان کو انسان دوڑا رہا تھا, تو کیا ہوا؟ سارا ڈسٹرب کر دیا. تو کیا کہ نیچر تو پریڈکٹیبل تھی, انسان پریڈکٹیبل نہیں تھا. کہ نوازی کار نہ دوڑائے, تیز تیز ہار نہ بجائے, میوزک نہ بجائے, یہ ہم اس سے امید رکھ رہے تھے لیکن اس امید پر انسان پورا نہیں اترا. آپ کو روزانہ صبح شام یہ تجربہ ہوتا ہوگا, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو بہر اس نے یہ جو کہا کہ اس دنیا میں ہر چیز خوبصورت ہے, صرف انسان ہے جو خوبصورت نہیں, تو اس کا مطلب میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ ساری نیچر, ساری یونیورس پریڈکٹیبل ہے, انسان پریڈکٹیبل نہیں. دیکھیے سادہ بات نہیں ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ کیوں نیچر اتنی بیوٹیفل لگتی ہے, اس کے لیے کہ پریڈکٹیبل کریکٹر آپ کو بیوٹیفائی کرتا ہے. پریڈکٹیبل کریکٹر انسان کا اندر حسن پیدا کر دے گا, جس طرح سے نیچر کا اندر حسن پیدا کی ہوئی ہے. نیچر کا پریڈکٹیبل کریکٹر کا حامل ہونا, یہی اس کی خوبصورتی کا راز ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے آپ کو پریڈکٹیبل کریکٹر کا حامل بنائے, تاکہ وہ بھی خدا کی دنیا میں ایک خوبصورت مخلوق کسی سے رہ سکے. پریڈکٹیبل کو اردو میں کہتے ہیں قابل پیشین گوئی, اور عربی کے اس کو کہتے ہیں قابل تنبو, قابل تنبو, قابل پیشین گوئی یا پریڈکٹیبل. یہ کریکٹر انسان کے اندر ہو تو وہ بھی اسی طرح سے بیوٹیفل ہو جائے گا جس طرح سے خدا کی کائنات بیوٹیفل ہے. اور یاد رکھیے جنت انہیں لوگوں کے لیے, جنت سے خوبصورت لوگوں کے لیے, بدصورت لوگوں کی جنت نہیں ہے. میں یہ لفظ بیوٹی پارلے کی لینگویج میں نہیں بول رہا ہوں, بیوٹی پارلے کی لینگویج ہے, جھوٹی لینگویج ہے. میرے نزدیک لوگ اگلیفیکیشن کے سینٹر ہے, نہ کہ بیوٹیفیکیشن کے سینٹر. میں نیچر کے سینس بول رہا ہوں کہ خدا نے ایک بہت ہی بیوٹیفل دنیا بنائی, بہت ہی بیوٹیفل دنیا, ایک ایسی دنیا جہاں آواز میں بیوٹی ہوگی, جہاں گھاس میں بیوٹی ہوگی, جہاں پانی کی روانی میں بیوٹی ہوگی, جہاں سورج کی روشنی میں بیوٹی ہوگی. ایسی بیوٹیفل دنیا میں صرف بیوٹیفل انسانی جگہ پائیں گے. یعنی جو لوگ خدا کے نزدیک اپنے آپ کو بیوٹیفل بنانے میں ناکام ہو جائیں, وہ کبھی بھی خدا کی دنیا میں جگہ نہیں, پیراڈائز میں جگہ نہیں پا سکتے. بیوٹیفل کا کیا کرائیٹیرین ہے, وہ خدا نے بریفیس کر رکھا ہے نیچر کے اندر. آپ نیچر کو دیکھیے, ایک ایک پتا بیوٹیفل ہے, ایک ایک پھول بیوٹیفل ہے, یہاں تک کہ اس نیچر کا کانٹا بھی بیوٹیفل ہے. آپ کانٹے کو دیکھیے, ایک عجیب حسن ہوتا ہے کانٹے کے اندر. میں دیکھ رہا تھا ایک پارک میں گیا, وہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں ناگفنی, ایک چیز ہوتی ہے, مجھے نہیں معلوم آپ جانتے ہیں جانتے, اس کو کہتے ہیں ناگفنی, سب کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. تو وہاں تھا وہ ناگفنی کے پیڑ, میں دیکھنے لگا اور میں اس کو دیکھ کر رونے لگا. وہ بہت ہی بیوٹیفل لگتی تھی دیکھنے مجھے. میں سوچا کہ ناگفنی آخر بیوٹیفل کیوں دکھائی دیتی ہے, وائی دس ناگفنی از سو بیوٹیفل. سوچتے سوچتے مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی, وہ سچ بولتی ہے. یعنی اس کے اوپر کانٹے ہی کانٹے ہیں, تو کانٹے ہی دکھائی دے رہی ہے. وہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر یہ چیخ نہیں رہی ہے کہ دیکھو میرے پاس پھول ہی پھول ہے. وہ اپنے آپ کو پھولوں کا گلدستہ بنا کر نہیں پیش کر رہی, وہ دکھا رہی ہے کہ میں کانٹا ہوں. اس کے سچ بولنے نے اس کو بیوٹیفل بنا دیا ہے. اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, آپ ان کے چہرے کو دیکھیے, ان کے چہرے کو کوئی بوٹی نہیں دکھائی دے گی آپ. تو خدا کی بیوٹی کا معیار کیا ہے؟ سچا انسان خدا کے نزدیک بیوٹیفل ہے, اور جھوٹا انسان خدا کے نزدیک بدصورت ہے. پریڈکٹیبل کریکٹر رکھنے والا انسان خدا کے نزدیک خوبصورت ہے. جس انسان کے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر نہ ہو بدصورت ہے. آنےسٹ انسان خدا کے نزدیک بیوٹیفل ہے, ڈس آنےسٹ انسان خدا کے نزدیک بدصورت ہے. تشدد پسند انسان خدا کے نزدیک بدصورت ہے, اور جو پیس سے محبت کرتا ہو وہ خوبصورت ہے. یہ خدا کا معیار ہے. اسی سینس میں کہہ رہا ہوں کہ پیراڈائز میں خوبصورت لوگ جائیں گے, بدصورت لوگوں کے لیے پیراڈائز میں کوئی جگہ نہیں ہے. آپ دیکھیے کائنات میں کتنا پیس ہے, ہر طرف پیس ہی پیس. ہمارے جو ایسٹرونٹس اوپر گئے ہیں خلا میں, وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کمپلیٹ پیس ہے, کچھ بھی آواز نہیں, کمپلیٹ سائلنس. اگرچہ وہاں ایکٹیویٹیز ہیں, ایسٹرونائٹس کی ایکٹیویٹیز, اسٹارس کی ایکٹیویٹیز, کاکشاؤں کی ایکٹیویٹیز. آپ جانتے ہیں کہ یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ کاکشاؤں میں بلین ستارے ہوتے ہیں. ایک کاکشاں جس کے اندر بلین بلین ستارے ہیں, دوسری کاکشاں جس میں بلین بلین ستارے ہیں, دونوں گھوم رہے ہیں. گھومتے گھومتے یہ اس میں پہنچتی ہے, اس میں سے ہوتی ہوئی گزر جاتی ہے دوسری طرف. ان ایک کاکشانی مجموعہ گھومتے ہوئے دوسرے کاکشانی مجموعہ میں داخل ہوتا ہے اور بنا ٹکرائے نکل جاتا ہے باہر. کیسی عجیب بات ہے. بلین بلین ستارے, یہ ہر ایک حرکت کر رہا ہے, دوسرے مجموعے میں داخل ہوتا ہے اور ٹکرائے بغیر باہر نکل جاتا ہے. یہ وہ پیس جو ہمارے یونیورس میں ہے. یہاں ٹکراؤ نہیں, یہاں لڑائی نہیں, یہاں تشدد نہیں, یہاں کوئی مارکاٹ نہیں, یہاں کوئی سوسائڈ بامبنگ نہیں. ایک ایسی دنیا میں آپ کو بھی ویسے رہنا ہے. اگر آپ اس کے خلاف کوئی اسٹائل بنائیں اپنی زندگی کا تو ہو جاؤ ریجیکٹ کر دے گا اس کو, خدا ریجیکٹ کر دے گا اس کو. بائبل میں آتا ہے کہ جو لوگ دعویٰ کریں کہ وہ خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کا کریکٹر, ان کی زندگی اس کے مطابق نہ ہو تو خدا کے نزدیک وہ ریجیکٹڈ سلور ہے, یعنی الفضۃ المرفوضہ, یعنی ریجیکٹ کی ہوئی چاندی. جس ایمان کے ساتھ سچا عمل نہ ہو, جس دعوے کے ساتھ اس کے مطابق عمل نہ ہو, خدا کے نزدیک ریجیکٹڈ سلور ہے. اب سوچ لیجیے کہ ڈیجیٹل سلور کے لیے جگہ ملے گی پیراڈائز میں. خدا نے جس سلور کو ریجیکٹ کر دیا ہو دنیا میں وہ وہاں بھی ریجیکٹڈ ہی رہے گا, وہاں ایکسپٹڈ نہیں بنے گا وہ. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک طرف خدا نے اپنی کتاب میں سچائی کا اعلان کیا ہے لٹرل طور پر الفاظ کی زبان میں, دوسری طرف خدا اس اعلان کا, اس اسٹیٹمنٹ کا مینیفیسٹیشن دے رہا ہے, مینیفیسٹیشن اس کا مظاہرہ کر رہا ہے کائنات میں. ہمیں اگر خدا کی پیراڈائز لینا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, سوچ کر اس حقیقت کو جاننا ہے. خدا نے اس کائنات کو, اس نیچر کو, میں سمجھتا ہوں کہ جنت کا تعارف بنا دیا ہے. قرآن میں ہے کہ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ, خدا ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کی پہچان کرا دی ہے اس نے. اِدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ, یہ سورہ محمد میں آیت ہے آخر میں, کہ خدا ان کو اس پیراڈائز میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے. اس پر میں نے بہت غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیچر اس کی پہچان ہے, جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں. خدا کے جنت کی پہچان یہ نیچر ہے, یہ بیوٹیفل نیچر, ایک نیچر جس میں ہر طرف پوری پوری نیچر جو ہے آپ دیکھیں سچائی پہ کھڑی ہوئی ہے, آنسٹی پہ کھڑی ہوئی ہے, پیس پہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ جو نیچر ہے یہ خدا نے اس کو اپنے پیراڈائز کی پہچان کے طور پر رکھ دیا ہے دنیا میں. ایسی بنو, اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو ایسی بنو جیسا کہ نیچر تم کو بتا رہا ہے. ایک کتاب مجھے یاد آتی ہے, اس کا ٹائٹل مجھے یہاں ریفر کرنا ہے, کتاب سے مطلب نہیں ہے مجھے. 1962 میں ایک وار ہوئی تھی چائنا اور انڈیا کے بیچ میں, کرشنا مینن جو تھے وہ ڈیفنس منسٹر تھے. تو اس وار میں انڈیا کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا, اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی تھیں کہ کیوں انڈیا کو ڈیفیٹ ہوئی. تو میجر کول ایک تھے جو اس میں شامل تھے, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, اس کا نام تھا انٹولڈ اسٹوری, انکہی کہانی, انٹولڈ اسٹوری. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میجر کول بنیں, نیچر کی انٹولڈ اسٹوری کو دنیا کو بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ نیچر کی اسٹوری ابھی تک بتائی نہیں کہ دنیا کو, جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ کنونشنل ایکسپلائٹیشن تو ہوا نیچر کا, سائنٹیفک ایکسپلائٹیشن تو ہوا نیچر کا, لیکن اسپریچل ایکسپلائٹیشن نیچر کا ابھی تک نہیں ہوا. تو یہ انٹولڈ اسٹوری ہے ابھی تک. تو آپ کو یہ کام کرنا ہے, خدا نیچر کی زبان میں بولتا ہے, خدا نیچر کے ذریعے اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے, خدا نیچر کے ذریعے بتاتا ہے کہ اے انسان اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ کو پیراڈائز ملے تو تو بھی ویسے ہی بن جیسا کہ نیچر ہے. یہ آپ کو بتانا ہے دنیا کو, یہ ایک انٹولڈ اسٹوری ہے جس کو بتانا ہے آپ کو, یہی آپ کا مشن ہے. مجھے کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر نیچر پسند بنایا. بچپن سے, بالکل بچپن سے میں نیچر میں رہا ہوں اور آج بھی نیچر ہی میں رہتا ہوں میں. تو مہاتما گاندھی کی ایک پوتی تھی, تو اس کی ماں مر گئی تھی, تو زیادہ تر وہ گاندھی کے پاس رہتی تھی وہ پوتی. تو بعد کو یعنی گاندھی کے مرنے کے بعد اس نے ایک بک لکھی تھی, اس کا ٹائٹل تھا گاندھی میری ماں. یعنی وہ ان کی پوتی جو تھی اس کا سرپرستی اور سب کچھ جو کیا گاندھی نے, تو اس کی کہانی بتائی ہے اس نے تو اس کا نام رکھا اس نے گاندھی میری ماں. اس پر سوچتے ہوئے مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر میں کہوں کہ نیچر میری ماں تو شاید یہ صحیح ہوگا, کیونکہ میں نیچر ہی پلا پڑھا. آج بھی میں اپنی سوچ کے اعتبار سے نیچر ہی میں جیتا ہوں. تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ نیچر جو ہے آج بھی میری ماں ہے. دیکھیں, جو میں پیدا ہوا آدم گڑھ کے گاؤں میں, تو میری ماں نے بتایا تھا کہ جس رات کی صبح کو میں پیدا ہونے والا تھا, صبح کو اس رات کو انہوں نے خواب دیکھا, ایک بڑا سا ہاتھی آیا ہے. ہاتھی یعنی میں پیدا ہوا ہوں, اور مجھ کو ہاتھی اپنی سونڈ سے اٹھا کر کے پیٹ پر رکھتا ہے, پیٹ پر رکھ کر کے چلا جاتا ہے. تو میری ماں کہتی ہے کہ دیکھو اتنا اچھا بچہ تھا, ہاتھی لے کے چلا گیا, تو مجھ کو لے کے چلا جاتا ہے. اب دیکھیں, ہاتھی کہاں رہتا ہے, کوئی محل میں رہتا ہے, پیلس میں رہتا ہے, کسی قلعے میں رہتا ہے, کسی قطب مینار میں رہتا ہے, وہ ہاتھی رہتا ہے جنگل میں, یعنی ان ادر ورڈز نیچر میں, جو کہتے ہیں نیچرل ہیبیٹیٹ. تو اس کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے وہ جنگل ہے, یعنی نیچر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ میں پیدا ہوتے ہی مجھے نیچر میں بھیج دیا گیا. چونچہ بچپن سے میں اس گاؤں میں رہتا تھا, وہ گاؤں جو تھا ایک ریموٹ ویلیج, ایک ڈسٹینٹ ویلیج تھا وہ, دور. وہاں پر سادگی تھی, ایک دریا تھا گاؤں کے کنارے بہتا تھا, ہر طرف پیڑ تھے, کھیتوں کی ہریالی تھی, سادہ قسم کے لوگ تھے. اسی ماحول میں پلا بڑھا میں, اور میری عادت تھی کہ میں روزانہ صبح شام جایا کرتا تھا ندی کے کنارے, وہاں پر بیٹھ کر کے میں سورج کے ڈوبنے کا منظر دیکھتا تھا, سورج کے نکلنے کا منظر دیکھتا تھا. اکیلا بس دیکھ رہا ہوں کہ سورج نکل رہا ہے, سورج ڈوب رہا ہے, چڑیاں بول رہی ہیں, دریا کا پانی بہہ رہا ہے. یہ سب سین جو تھے, یہ سب منظر جو تھے, اسی میں کھویا رہتا تھا, کھویا رہتا تھا, کھویا رہتا تھا. تو کیا کہ نیچر ہی میں میری زندگی شروع ہوئی, اور آج بھی میں نیچر ہی میں جیتا ہوں. تو اپنے اس تجربے سے میں نے پایا کہ نیچر جو ہے سورس آف انسپریشن ہے اسپرچوئلٹی کا. میں پھر وہی کہوں گا کہ جو لوگ اسپرچوئلٹی کو بند کمرے میں ڈھونڈتے ہیں یا تھنکنگ پروسیس کے سٹاپ کر کے چاہتے ہیں کہ وہ انہیں اسپرچوئلٹی مل جائے, وہ بہت بھول میں ہے. وہ اسپرچوئلٹی کا وہ راستہ نہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑے مانے جاتے ہیں صوفی, شاہ ولی اللہ صاحب, بہت بڑے صوفی تھے وہ. تو وہ 300 سال پہلے پیدا ہوئے. وہ تو جب وہ ان کے والد سے صوفی تھے, تو جب وہ نوجوان تھے تو ایک دن وہ اپنے ان کے دوستوں کے ساتھ وہ گھر سے چلے گئے. تو واپس جب آئے تو ان کے باپ نے پوچھا, جو صوفی تھے, تو کہاں گئے تھے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں باغ میں چلا گیا تھا. تو کہا باغ میں چلے گئے تھے, ابھی یہاں پر کچھ دیر تسبیح پڑھتے, ذکر کرتے. آپ سو غور کیجئے کہ ان کے نزدیک ذکر جو تھا وہ بند کمرے میں ہوتا تھا, باغ میں نہیں ہوتا تھا. حالانکہ سب سے اچھا ذکر وہ ہے جو باغ میں ہو, یعنی نیچر میں ہو. نیچر وہ جگہ ہے جہاں آپ خدا کا ذکر کریں, جہاں آپ خدا کی تسبیح پڑھیں, جہاں آپ خدا کو یاد کریں. تو میں بہرحال یعنی میں اپنے کو صوفی سمجھتا ہوں, اگرچہ پروفیشنل سینس میں صوفی نہیں ہوں میں, اعظم گڑھ میں ایک بار ایسا ہوا کہ میں وہاں جو جامع مسجد ہے وہاں کی اکیلا میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, کوئی نماز وغیرہ پڑھ رہا تھا اکیلا, تو ایک مولانا صاحب جلے مر گئے, وہ اتفاق سے وہاں آ گئے, وہ تھے صوفی پروفیشنل سینس میں, تو مجھے جب دیکھا انہوں نے تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ منکرے میں بودنو ہم رنگ بستا دیستن, کیونکہ میں پروفیشنل صوفی پر تھوڑا کرٹیسائز کرتا تھا, اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ منکرے میں بودنو ہم رنگ مستا دیستن, ہیں تو آپ صوفی اور اس پر کرٹیسائز کرتے ہیں. تو بہرحال میرا صوفیزم جو ہے وہ نیچر بیسڈ ہے, اس کی بیس نیچر میں ہے, اس کی بیس یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سورس کو بند کر لیں اور کسی کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں اور کسی سیکلوزر میں جا کر کے ہم تسبیح پڑھیں. میرا صوفیزم اس پر بیس نہیں کرتا, میرا صوفیزم خدا کے نیچر پر بیس کرتا ہے. تو جس زمانے میں گاؤں میں تھا, مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میرا صوفیزم کیا ہے, تو وہاں اس زمانے میں ذرا بھی پولوشن نہیں تھا. اب کیا حال ہے مجھے نہیں معلوم, یہ میں آزادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اب وہاں پہ گاڑیاں آ گئی ہیں, بسیں اور کاریں چلنے لگی ہیں. اس وقت تو کار اور بس کا کوئی وجود شورم بھی نہیں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ رات کے وقت, رات کا میں انتظار کرتا تھا, اور رات کے وقت جب کھلے جگہ سوتا تھا میں, بند جگہ نہیں, اور دیر تک میں آسمان کو دیکھتے دیکھتے سو جاتا تھا. آسمان میں ستارے جو تھے اتنے جگمگ 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 کرتے تھے, اتنا بیوٹیفل منظر ہوتا تھا کہ میں دیکھتے ہی رہتا تھا اس کو. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹارز, ہاؤ یو ونڈر واٹ یو آر, جو ہے تو اس کا منظر میں دیکھتا تھا, اتنا بیوٹیفل منظر ہوتا تھا, وہ موسم کھو جاتا تھا ستاروں کا منظر. تو میری رات گزرتی تھی ستاروں میں, میرا دن گزرتا تھا درختوں میں اور دریاؤں میں. یہ تھا میرا صوفیزم. تو بہرحال میں نے اس حقیقت کو پڑھ کر بھی اور تجربہ کر کے بھی جانا کہ نیچر جو ہے وہ ہے سورس آف اسپریچولیٹی. نیچر اب میں چند ایک واقعہ آپ کو عرض کروں. میرے گھر کے سامنے نیم کا ایک پیڑ تھا, نیم کا ایک پیڑ پرانا. تو کیا ہوا, ایک بار آندھی چلی, آندھی میں نیم کا پیڑ گر گیا, پورا جڑ سے اکھڑ کر گر گیا. میں اس کے پاس گیا تو میں اس وہاں گھاس تھی, گھاس ویسی کی ویسی تھی, گھاس ایسا نہیں گھاس جڑ سے اکھڑ جائے ایسا نہیں ہوا. اب میں سوچنے لگا کہ نیم کا پیڑ تو اکھڑ گیا اور گھاس تو ویسی کی ویسی کھڑی ہوئی ہے. یہاں مجھے ایک سبق ملا فطرت کا کہ اگر تم اکڑ کر رہو گے تو خدا تم کو نیچا کر دے گا, اگر تم نرمی کے ساتھ رہو گے, گھاس رہتی ہے, تو خدا تم کو اونچا کرے گا. پھر میں نے حدیث پڑھی, حدیث میں ہے کہ مثل المؤمن کمثل الخامة, مومن کی مثال ایسی ہے جیسے نرم پودا, نرم پودا. تو حدیث میں آتا ہے کہ نرم پودا ایسے کھڑا ہوا ہے میدان میں, اب ہوا آتی ہے تو ہوا آئی تو ادھر جھک گیا وہ, یا ہوا چلی گئی تو کھڑا ہو گیا, ادھر سے اگر آئی ہوا تو ادھر جھک گیا, پھر جب ہوا چلی گئی تو پیچھے کھڑا ہو گیا. یہ ہے مومن کی مثال. مومن اکڑنے والا انسان نہیں ہے, جھکنے والا انسان ہے. یہ سبق میں نے جو بچپن میں دیکھا تھا کہ نیم کا پیڑ تو گر گیا اور گھاس اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے, وہی پھر میں نے حدیث میں پڑھا. یہ نیچر ہم کو بتا رہی ہے کہ دنیا میں زندگی کا راز کیا ہے, دنیا میں زندگی کا راز کیا ہے. دنیا میں موڈسٹی میں کامیابی ہے اور آروگنس میں ناکامی ہے, اکڑ میں اکڑ والا انسان ہے دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, لیکن جس انسان کے اندر نرمی ہو وہ کامیاب ہو کر رہے گا. تو یہ نیچر کا سبق تھا جو مجھے ملا. اس طرح سے ایک سبق جو گاؤں میں مجھ پر گزرا ہوا بتاتا ہوں آپ کو. مجھے شوق ہوا ایک بار, ہمارا باغ تھا وہاں گھر کے باہر, تو مجھے شوق ہوا کہ میں اپنے گھر میں ایک پیڑ لگاؤں آم کا. باہر تو باغ تھا ہمارا آم کا, تو گھر کے اندر ایک آم میں دیکھنا چاہتا تھا. تو اب وہ اس زمانے کی بات ہے, نوجوانی کے زمانے کی بات ہے, تو میں سمجھا کہ اگر میں کوئی بڑا سا پیڑ لے آؤں تو پہلے دن میرے گھر میں بڑا سا پیڑ ہو جائے گا, اگر چھوٹا درخت لگاؤں گا تو مجھے 10 سال انتظار کرنا پڑے گا. تو ایک پیڑ جو 5 سال کا تھا ہمارے باغ میں, 5 سال کا, تو اس وقت کی بات ہے جب آزادی سے پہلے کی بات ہے, جب وہاں زمینداری کا دور تھا, تو ہم نے کئی مزدور لگائے اور گھر والے جو ہے یعنی چونکہ مجھ سے کچھ کہتے نہیں تھے تو انہوں نے مجھے آزادی دے دی کہ جو چاہے کرو. تو کئی مزدور لگا کر میں نے ایک پیڑ کھودوایا جو تقریباً 5 سال کا تھا, بڑا سا. اب دن بھر کھودا گیا, کھود کر کے اس کو باندھا گیا, اس کی جو ہوتی ہے نیچے جو پنڈی کہتے ہیں, پھر ایک چرپائی پر رکھا گیا اس کو, اور رکھ کر کے لایا گیا وہ گھر کے اندر, اور اس کو ہمارے آنگن میں بو دیا گیا. اس صبح سے شام تک یہ کام ہوا. اب میں بہت خوش تھا کہ میں نے 5 سال کا سفر ایک دن میں طے کر لیا ہے, اور میں خوشی خوشی سو گیا. جب صبح اٹھا تو اس کے پتے کچھ مرجھائے ہوئے سے تھے, تو میں سوچا کہ آج مرجھائے ہوئے ہیں کل پھر ٹھیک ہو جائیں گے. خوب پانی وانی دیا میں نے اس میں, کل اور مرجھا گئے, پرسوں اور مرجھا گئے, یہاں تک کہ سارے پتے سوکھ گئے. اس واقعے سے پہلے دن مجھے بہت پہلے نوجوانی کی عمر میں مجھے ایک سبق ملا کہ 5 سال کا سفر ایک دن میں طے نہیں ہو سکتا ہے. نیچر نے جو کورس رکھا زندگی کا, اس کورس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. اس کورس کے سوا دوسرا کوئی طریقہ نہیں. بات کو میں ایسی قصہ پڑھا ایک پادری کا ریڈرز ڈائجسٹ میں, اس نے بھی ایسے کیا کہ ایک بڑا سا پیڑ کھود کر کے لایا اپنے گھر میں اور لگا دیا, لیکن وہ بھی سوکھ گیا. تو 2-3 دن کے بعد اس کا ایک دوست بلی کے لیے آیا, تو بہت پریشان تھا, بہت پریشان دکھائی پڑتا تھا. تو اس دوست نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, بہت پریشان نظر آتے ہو. تو اس نے کہا کہ آئی ایم ہری بٹ گاڈ ازنٹ, آئی ایم ان ہری بٹ گاڈ ازنٹ, میں جلدی میں ہوں مگر خدا جلدی نہیں چاہتا. تو اس نے ایک قصہ بتایا. تو بہرحال اس سے میں نے یہ نتیجہ نکلا, پوری زندگی پر یہ چھا گیا یہ سبق میرا, کہ آپ کو کوئی بھی ترقی لینا ہے تو جو نیچر کا کورس ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. امپاسبل ہے کہ آپ خود سے کوئی کورس بنائیں, خود سے کوئی راستہ بنائیں, اس پر دوڑنا شروع کر دیں اور آپ منزل تک پہنچ جائیں, یہ امپاسبل ہے. جو درخت بننے والا ہے 5 سال میں یا 10 سال میں تو اتنا ہی مدت لے گا اس کو, آپ اس کی مدت گھٹا نہیں سکتے. ایسے میں ایک قصہ پڑھا کہ ایک صاحب کا بیٹا پڑھتا تھا کسی کالج میں, کسی اسکول میں, تو وہ گئے پرنسپل سے ملے. پرنسپل سے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا جو کورس ہے بہت ٹائم لگتا ہے اس میں, یعنی اسکول میں اتنا ٹائم, پھر کالج میں اتنا ٹائم, پھر یونیورسٹی میں اتنا ٹائم, کچھ شارٹ کٹ بنائیے کہ کم مدت میں. اب میرا بیٹا پڑھتا ہے آپ کے یہاں, آدھی زندگی تو پڑھنے میں بیت جائے گی, تو کام کیا کرے گا وہ. تو پرنسپل نے کہا کہ دیکھیے نیچر 2 قسم کے پیڑ اگاتی ہے, ککڑی اور اوک. او ایک کے جس کو اردو میں کہتے ہیں شاہبلوت, انگلش میں کہتے ہیں اوک. تو انہوں نے کہا کہ 2 قسم کے پیڑ ہوتے ہیں, ایک ککڑی اور اوک. ککڑی 6 مہینے کے لیے ہوتی ہے اور اوک کا درخت 5 سال تک کھڑا رہتا ہے. تو اگر آپ کو ککڑی کا بیل چاہیے تو ٹھیک ہے, اگا لیجیے اور پانچ اور چھ مہینے کے بعد سوکھ جائے گی وہ. لیکن اگر آپ کو اوک چاہیے جو سینکڑوں سال تک کھڑا رہے تو پھر تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ککڑی کا بیل دو چار مہینے میں بن سکتا ہے لیکن اوک کا پیڑ دو چار مہینے میں نہیں بن سکتا ہے. یہ ہے نیچر کا قانون. ایسے میں نے ایک دلچسپ قصہ پڑھا آکسفورڈ کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ برٹن میں جو یونیورسٹی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی, کہا جاتا ہے کہ اس کے لان بہت اچھے ہیں, اس کے لان بہت اچھے ہیں. تو ہمارے انڈیا سے ایک نواب صاحب گئے وہاں, تو آکسفورڈ کے لان کو دیکھا انہوں نے, تو اس کا جو ہیڈ مالی تھا اس کو بلایا, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کوٹھی میں ایسی لان چاہتے ہیں, ایسی بیوٹیفل لان. تو مالی نے کہا کہ سرکار بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. وہ کیسے؟ آپ کی کوٹھی میں زمین تو ہو گئی, آپ زمین کی لیول کرائیے اور اس پاس میں گھاس لگا دیجئے اور پھر بار بار پانی دیجئے اس کو, اس پر وہ چلائیے مشین چلائیے اور 500 سال تک یہ کام کرتے رہیے, پھر ایسے لان آپ کوٹھی میں ہو جائے گا. مطلب یہ کہ یہ لان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, اس کے پیچھے 500 ایئرس کی ہسٹری ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوٹھی میں چند دن کے اندر یہ لان ہو جائے تو پاسپورٹ نہیں ہے. یہ واقعات جو ہیں نیچر میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ترقی کا راز کیا ہے. جلد بازی میں نہیں ہے, امپیشنس میں نہیں ہے, تشدد میں نہیں ہے, جھوٹے خواب دیکھنے میں نہیں ہے, ہوائی شاعری کرنے میں نہیں ہے, ہوائی ادب میں نہیں ہے. آپ کو جو نیچر کے لاز ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. وہ اگر 500 سال مانگتے ہیں تو 500 سال دینا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی یعنی اپنے ایمبیشنز کے مطابق آپ ایک چاہتے ہیں کرنا, تو آپ کو ایک نئی یونیورس کریٹ کرنی پڑے گی. یو ہیو ٹو کریٹ اے نیو یونیورس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کام خدا نے پیس میں رکھا ہے اس کو آپ وائلنس کے ذریعے حاصل کر سکیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کام خدا نے معافی میں رکھا ہے اس کو آپ ریونج میں حاصل کریں, اگر آپ چاہتے ہیں خدا نے جو کام ٹالرنس میں رکھتا ہے اس کو آپ انٹالرنس کے ذریعے حاصل کر سکیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کام خدا نے رکھا ہے ریئلسٹک اپروچ اختیار کرنے میں اس کو آپ ایموشنل اپروچ کے ذریعے حاصل کر سکیں, تو آپ کو ایک نئی یونیورس کریٹ کرنی پڑے گی. یہ نیچر بتا رہی ہے, نیچر یہ سبق دے رہی ہے آپ کو کہ اس دنیا میں تو آپ ایسا کوئی پلان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, یہ دنیا میں امپاسبل ہے. دنیا کا مطلب نیچر میں خدا نے بہت انوکھے قسم کے نمونے رکھ دیے ہیں. نمونے جسے آپ جانتے ہیں کہ امیبا ایک چیز ہوتی ہے, امیبا امیبا کی ایک ہی سیل ہوتا ہے, ایک سیل کا وہ انیمل ہوتا ہے, سنگل سیل کا. اس میں ری پروڈکشن اس طرح نہیں ہوتا اس طرح سے بھیڑ بکری میں ہوتا ہے, بلکہ وہ سنگل سیل جو ہے تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, لمبا ہو کر کے بیچ سے ٹوٹ جائے گا, پھر دو بن جائے گا وہ. یعنی کوئی اس کے پیٹ سے بچہ نہیں نکلے گا, ایک ہی امیبا ٹوٹ کر دو بن جائے گا, ایک سے دو. یہ خدا ایک منظر دکھا رہا ہے آپ کو کہ دنیا میں ٹوٹنا یا شکست آخری چیز نہیں ہے. ٹوٹ کر بھی آپ جوڑ سکتے ہیں, شکست کھا کر بھی آپ فتح حاصل کر سکتے ہیں, گر کر بھی اٹھ سکتے ہیں آپ. کیسا عجیب نمونہ ہے یہ کہ امیبا جب ٹوٹتا ہے تو ایک امیبا دو امیبا بن جاتا ہے. کیسی عجیب نمونہ ہے یہ, امیبا جب ٹوٹتا ہے تو ایک امیبا دو امیبا بن جاتا ہے. آپ اسے سمجھ لیجئے کہ دنیا کتنا اس کو کتنا زیادہ امکانات ہیں. ایک ایسی دنیا میں اگر آپ کمپلین کریں, آپ پروٹیسٹ کریں, تو میں کہوں گا کہ خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں آپ. خدا تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری دنیا میں ایک امیبا جب ٹوٹتا ہے تو میں اس کو دو امیبا بنا دیتا ہوں, اور تم چیخ رہے ہو اس بات پر کہ کسی نے تم کو توڑ دیا, کسی نے تم کو شکست دے دی. اس قسم کا پروٹیسٹ, اس قسم کا کمپلین خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے. اتنے زیادہ امکانات ہیں اس دنیا میں, اتنے زیادہ امکانات ہیں کہ آپ نیگیٹو کو پازیٹو بنا سکیں, اپنے مائنس پوائنٹ کو پلس پوائنٹ بنا سکیں, اپنے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں تبدیل کر سکیں. جیسا قرآن میں آیا ہے کہ ان مال اوسر یسرا, ان مال اوسر یسرا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر پرابلم کے ساتھ اپرچونیٹی جڑی ہوئی ہے, ہر نہیں کے ساتھ ایک ہے لگا ہوا ہے, جہاں نہیں ہے وہاں ہے. کتنا عجیب ہے خدا کی یہ تخلیق کہ اپرچونیٹیز کہیں ختم نہیں ہوتی. جو لوگ یہ کہتے ہیں, امریکہ سے ایک صاحب آئے, ایک مسلم نوجوان انڈیا میں مجھ سے ملے, تو ان کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو امریکہ سے یہاں چلے آئے, یہاں کوئی اسکوپ نہیں. تو میں نے کہا کہ اسکوپ نہیں ہے, اسی لیے تو سب سے بڑا اسکوپ یہاں پر ہے. اسکوپ نہیں کمانے چیلنج ہے, یہاں پر چیلنج ہے, چیلنج سب سے بڑا, سب سے بڑی اپرچونیٹی ہے. وہی آج دلی میں رہتے ہیں وہ صاحب, اب ماشاءاللہ بہت کامیاب ہیں وہ. اس وقت تو بالکل مایوسی میں تھے وہ, جہاں جاتے ہیں جس سے ملتے, ارے بھائی کہاں چلے آئے تم, انڈیا میں کہاں اسکوپ ہے. آپ لوگوں کو جانتے ہوں گے, میں ان کا نام نہیں لوں گا. اسی دلی میں وہ آج کامیاب ہے, جن کو لوگ کہتے تھے یہاں کوئی اسکوپ نہیں. تو میں نے کہا اسکوپ نہ ہونا خود ایک اسکوپ ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ چیلنج ہے. چیلنج آپ کی پرسنالٹی کو بڑھاتا ہے, آپ کے پوٹینشیل کو باہر لاتا ہے. چیلنج معمولی چیز نہیں ہے, چیلنج آپ کو مین سے سپر مین بناتا ہے, چیلنج آپ کو ہیرو بنا دیتا ہے. جہاں چیلنج ہے وہاں زیادہ بڑی کامیابی کا اسکوپ ہے. جہاں اسکوپ بظاہر دکھائی نہ دیتا ہو, وہاں سب سے بڑا اسکوپ موجود رہتا ہے. تو بہرحال یہ ہے نیچر کا سبق. ہم کو چاہیے کہ ہم ایک طرف خدا کی کتاب کو پڑھیں, اور دوسری طرف نیچر میں جو خدا نے اس کا جو ڈیمونسٹریشن دے رکھا ہے, نیچر اس کا ڈیمونسٹریشن ہے خدا کی تعلیمات کا. دونوں سے سبق لیں, اور سبق لے کر اپنی زندگی کی پلاننگ کریں. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے اور ہر طرح ہماری مدد فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.